حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا یوم معلم کی مناسبت سے جمہوریہ اسلامی ایران کے اساتذہ سے خطاب، 1 مئی 2024۔
السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. خوش آمد عرض میکنم به یکایی که شما برادران و خواهران عزیز.
خواهران و برادران عزیز، اپنی تربیت کے فضیلوں سے آراستہ کرنے والے معلمین اور ملک کے مستقبل کے معماران، آپ سب محترم خوش آمدید. ملک کے سبھی معلمین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، یوم معلم کے اپنے سبھی عزیز معلمین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عظیم معلم شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ دن 1 مئی ملک کے معلمین کے لیے ان کی نسبت اظہار اخلاص کا موقع ہے، انہیں خراج عقیدت بھی پیش کریں، اپنے معلمین کی جہاں تک ہو سکے قدردانی کریں. البتہ زبانی قدردانی تو کافی نہیں، لیکن ضروری ضرور ہے. اسی کے ساتھ یہ دن تعلیم و تربیت سے متعلق مسائل بیان کرنے کا بھی موقع ہے. معلمین کی تقریم میں نے عرض کیا کہ لازمی ہے. پہلے بات تو یہ کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، سبھی کو معلمین کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، انہیں ان کی عمر کے دوران زندگی کے لیے تیار کرتے ہیں، آنے والی زندگی کے لیے تیار کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. پوری قوم، ملک کے ایک ایک فرد کو چاہیے کہ وہ جس رتبے کا ہو، جو بھی کام کرتا ہو، اس کو معلمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، دوسرے معلم کا شکریہ. میں جو عرض کرتا ہوں تو وہ تعلیم و تربیت اور معلم کی اہمیت کی جانب رائے عامہ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے. یہ تمام گزارشات کا مقصد یہی ہے. اگر رائے عامہ کے لیے کسی بات کی درست وضاحت ہو جائے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس کی انجام دہی آسان ہو جاتی ہے. اس وقت تعلیم و تربیت کے مسئلے میں ہمیں مادی مشکلات کا سامنا ہے، معیشت کی مشکلات کا سامنا ہے، کام کی مشکلات کا سامنا ہے، تعلیم کے ماحول سے متعلق مسائل کا سامنا ہے. اگر رائے عامہ اس مسئلے کے تئیں حساس ہو جائے، معلم کی شناخت حاصل کر لے، معلم کی قدر کو سمجھے، تو ان مشکلات میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ معلمین کا بھی شکریہ سبھی لوگوں کا فریضہ ہے، تاکہ رائے عامہ اس مسئلے کی طرف متوجہ ہو جائے. معلمی اور ٹیچنگ کا پیشہ جتنا محترم ہوگا، اس کی کشش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. معاشرے میں اگر کوئی کام محترم ہو جائے تو اس کی کشش بڑھ جاتی ہے، اور جب کشش بڑھ جاتی ہے تو زیادہ بلند سطح کے لوگ بھی اس کا رخ کرتے ہیں، اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ معلمی کا پیشہ محترم ہو جائے تو معاشرے میں معلمین کا علمی اور معنوی درجہ بلند ہو جائے گا، اس صورت میں تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ملک ترقی کرے گا۔ دیکھیے، یہ واضح حساب کتاب ہے۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ٹیچنگ دنیا میں محترم ہو جائے۔ یہ ذرائع ابلاغ عامہ کی ذمہ داری ہے، جو لوگ ممبر پہ جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو لوگ عوام سے خطاب کرتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام میں معلمی کی تعریف اور تحسین کریں۔ یہ معلمین کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کی بات کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ملک کے دیگر ادارے ادارہ تعلیم و تربیت کے برابر نہیں ہیں۔ یہ بات سب کو تسلیم کرنی چاہیے۔ یہی بات جو میں نے کہی کہ دوسرے ادارے اس کے برابر نہیں ہیں، یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے۔ یہ رائے عامہ کی جو بات میں نے کی ہے، یہاں واضح ہوتا ہے کہ دوسرے ادارے اس کے برابر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ادارے افرادی قوت سے کام لیتے ہیں اور تعلیم و تربیت کا ادارہ افرادی قوت تیار کرتا ہے۔ ہاں، تعلیم اعلیٰ تعلیم کا محکمہ بھی ہے، لیکن بنیاد یہ ہے افرادی قوت کا تشخص تعلیم و تربیت کے محکمے میں تیار ہوتا ہے۔ ان برسوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ افرادی قوت کا تشخص تعلیم و تربیت کے محکمے میں تیار ہوتا ہے۔ جب معلم میدان میں آتا ہے تو در حقیقت وہ تشخص تیار کرتا ہے۔ آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کا موقف، آپ کا اشارہ۔ بعض اوقات کلاس میں آپ جو مذاق کرتے ہیں اور بعض اوقات جو طنز کرتے ہیں، وہ سب آپ کے مخاطبین پر، اس نوجوان نسل پر جس کو کل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، جو ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا اور ملک کی تعمیر کرنے والا ہے، اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو تعلیم و تربیت کی حیثیت اس طرح سے ہے۔ افرادی قوت تعلیم و تربیت کا محکمہ تیار کرتا ہے۔ ہر ملک کا سب سے بڑا سرمایہ افرادی قوت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تیل ہو، معدنیات ہوں، سونے کی کانیں ہوں، انواع اقسام کی قیمتی اشیاء کی کانیں ہوں، یا ہماری زمین کے اندر دولت و ثروت کا انبار ہو، بہت اچھی آب و ہوا ہو، لیکن ایسے افراد نہ ہوں جو انہیں بروئے کار لا سکیں، جو ان سے کام لے سکیں، تو کیا فائدہ؟ گزشتہ صدی میں دنیا کی سب سے زیادہ دولت، بہترین دولت افریقہ میں تھی، لیکن اس سے استفادہ کرنے والے ماہر افراد نہیں تھے۔ یورپ والوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور افریقہ کو تباہ کر دیا، لوٹ لیا، اس کی ساری دولت و ثروت لوٹ کر لے گئے۔ افرادی قوت کی اہمیت کچھ اس قسم کی ہے۔ یہ افرادی قوت تعلیم و تربیت کا محکمہ تیار کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں، دیگر تمام جگہوں کی طرح، ہماری سیکیورٹی میں، ہماری پیش رفت میں، ہماری سلامتی میں، ہمارے علم میں، ہماری تحقیقات میں، ہماری سبھی انسانی اور اسلامی اقدار میں افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ اور یہ افرادی قوت، یہ انسانی وسائل تعلیم و تربیت کا محکمہ تیار کرتا ہے۔ لہذا تعلیم و تربیت کے بارے میں بہت واضح اور بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت ہے۔ اور اس محکمے میں اور اس سے متعلق، یعنی اس محکمے سے متعلق بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ جناب وزیر نے بہت اچھی تقریر کی، ان کی بعض باتیں ان یاد دہانیوں سے تعلق رکھتی ہیں جو ماضی میں کرائی گئی تھیں۔ الحمدللہ جن ترقیاتی کاموں کا انہوں نے ذکر کیا وہ بہت اہم ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر ان رپورٹوں میں بھی موجود تھا جو ہمیں دی گئیں۔ ممکن ہے کہ میں ان کی طرف اشارہ کروں۔ چند جملے تعلیم و تربیت کے تعلق سے عرض کروں گا، چند مختصر جملے معلمین کی توقعات کے بارے میں عرض کروں گا جو انہیں معاشرے سے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں چند ابواب کا ذکر کروں گا۔ ایک باب جو سب سے اہم ہے، تغییر کا مسئلہ ہے، جن کی جانب جناب وزیر نے بھی اشارہ کیا۔ ہم نے ملک میں تبدیلی اور تغیر کی دستاویز چند برس قبل پیش کی، لیکن اس پر کوئی کام خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا، لہذا ہم نے اپنا نقصان کیا۔ ان چند برسوں میں تبدیلی اور تحول کی دستاویز پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی گئی اور کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی، ہم نے اپنا نقصان کیا۔ اب الحمدللہ سنا ہے کہ اس دستاویز پر نظر ثانی کی گئی ہے اور اس کو آخری شکل دی جا رہی ہے، اور اس پر عمل درآمد کا نقشہ بھی تیار ہے۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں، بالخصوص اس کے نفاذ کا نقشہ راہ بہت اہم ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر کس طرح عمل کیا جائے کہ تعلیم و تربیت کی ہر سطح پر یہ نافذ ہو۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، اس میں وقفہ نہ آنے دیں اور کام کو سنجیدگی سے آگے بڑھائیے۔ تمام مراحل میں ماہرین سے استفادہ کیجیے۔ تعلیم و تربیت کے محکمے کے اندر ماہرین موجود ہیں جو صاحب رائے بھی ہیں، محکمے سے باہر بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اگرچہ تعلیم و تربیت کے تعلق سے کوئی نمایاں کام نہیں کر رہے لیکن صاحب الرائے ضرور ہیں، ان کے پاس فکر ہے، ان کے افکار سے استفادہ کیا جائے اور اس دستاویز میں روز بروز بیشتر اور بہتر اصلاح کی جائے۔ یعنی آج آپ نے اس دستاویز کو اپڈیٹ تو کر لیا ہے، ممکن ہے کہ 2 سال بعد 3 سال بعد اس کو پھر سے اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہو، اس لیے کہ بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لہذا ان سے استفادہ کیا جائے۔ یہ پہلا باب ہے جو تغیر و تحول اور تبدیلی سے متعلق ہے۔ دوسرا باب معلمین کو توانا بنانے کا مسئلہ ہے۔ 2 طریقے سے توانا بنانے کی ضرورت ہے، معلمین کو 2 طریقے سے توانا بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک مادی اور معیشتی لحاظ سے، اس کی ہم نے ہمیشہ تاکید کی ہے اور حکومت کو اس سلسلے میں حتی المقدور ضروری کوشش کرنی چاہیے، یہ بات اپنی جگہ محفوظ ہے، ضروری ہے جہاں تک ممکن ہو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن توانا بنانے کا ایک پہلو اور بھی ہے، میں اس کی تاکید کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ معلم اپنی معنوی قوت سے، یعنی انسان کے باطن میں تعلیم و تربیت سے فطری طور پر جو عشق نہفتہ ہے، معلم اس سے کام لے اور ضروری معلومات سے، جو باتیں ضروری ہیں ان سے اور ضروری تجربات سے استفادہ کرے تاکہ معلمی کے کام میں استحکام آئے اور معلم کا کام محکم ہو۔ یہ جو میں نے کہا کہ آپ انسان تیار کرتے ہیں، افرادی قوت اور انسانی وسائل تیار کرتے ہیں، یہ صرف کلاس میں جانے اور کتاب کے مخصوص صفحات پڑھا دینے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ بھی ضروری ہے لیکن صرف وہی کافی نہیں۔ جب ہم کلاس میں داخل ہوں تو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، ایسے فرد کی حیثیت سے جس کے اختیار میں یہ لوگ، کلاس میں موجود افراد اور ان کا مستقبل ہے، اور اس نیت کے ساتھ داخل ہوں کہ ہم انہیں مستقبل کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں، اس نیت اور جذبے کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، یہ میری گزارش ہے۔ معلم میں توانا ہونے کا مطلب یہ کچھ ہے۔ اگر ہم معلمین کی سطح بلند کرنا چاہیں، یعنی اس سطح تک لے جانا چاہتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، تو فطری طور پر ہمیں معلمین کی ٹریننگ کے مراکز کی تقویت کرنی ہوگی جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ میں نے بھی ٹیچرز ٹریننگ یونیورسٹی اور معلمین کی ٹریننگ کے مراکز کے بارے میں بارہا سفارش کی ہے، تاکید کی ہے، اور ایک بار پھر تاکید کرتا ہوں کہ ان مراکز کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بہت اہم مراکز ہیں، لہذا ایک بار پھر اور پھر تاکید کرتا ہوں کہ انہیں معمولی نہ سمجھا جائے، یہ مراکز بہت اہم ہیں۔ اور در حقیقت ٹیچرز ٹریننگ یونیورسٹی ملک کی نسل جدید کی تربیت کرنے والوں کی ٹریننگ کا مرکز ہے، بنابراین بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تیسرا باب شعبہ تربیت کا مسئلہ ہے۔ ایک دور میں یہ بات کی گئی کہ تربیت کے شعبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ تربیت بھی معلم کے ذریعے ہی ہونی چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے، معلم کا کام صرف تعلیم دینا نہیں ہے، معلم کو تربیت بھی کرنی چاہیے، معلم کو تربیت کرنا بھی آنا چاہیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ محکمہ تعلیم و تربیت میں تربیت کا شعبہ بہت اہم ہے۔ البتہ آج شعبہ تربیت مشکلات سے دوچار ہے، مال اور وسائل کی کمی اور نظریاتی اختلاف ہے، لیکن اس شعبے کی تقویت ہونی چاہیے۔ شعبہ تربیت کا پہلا کام یہ ہے کہ نوجوانوں کے درمیان اخلاقی اور سماجی برائیاں پھیلنے کی روک تھام کرے۔ میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان، 10 لاکھ اسکولی طلبہ و طالبات میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، وہ خود آگے بڑھیں اور سماجی برائیوں کو روکیں۔ یہ کام ثقافتی شعبے کا ہے۔ البتہ یہ جو اعداد و شمار دیے جاتے ہیں کہ برائیاں بڑھ گئی ہیں، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، لیکن نقائص اور برائیاں موجود ضرور ہیں، یعنی سخت رویہ، نامناسب اخلاقی روابط، بہت سی دوسری باتیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تربیتی شعبے ان باتوں پر توجہ دیں۔ ایک اور مسئلہ جو تربیتی شعبے سے تعلق رکھتا ہے ملک و نظام کے بنیادی مصلحتوں کو بیان کرنا ہے۔ یہ مصلحتیں نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ 10 لاکھ نوجوان جو اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم ہیں، نظام کی بنیادی مصلحتوں کو جان لیں، ملک کی مصلحتوں کو سمجھ لیں، اسٹریٹجی کو سمجھ لیں، ملک کے دوستوں اور دشمنوں کے محاذ کو پہچان لیں، شناخت حاصل کر لیں کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے، ملک کی ضرورت کے بنیادی مسائل سے واقف ہو جائیں، تو دشمن کا پروپیگنڈا اور اربوں ڈالر کے خرچے، اس کی گمراہ کن تشہیراتی مہم سب کی سب ناکام ہو جائے گی۔ اگر ہمارے نوجوانوں کو محفوظ بنا دیا جائے اور رائج الفاظ میں انہیں ویکسینیٹڈ کر دیا جائے تو دشمن کے پروپیگنڈے ناکام ہو جائیں گے۔ ملک کے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کی مصلحتیں کیا ہیں، ملک کی ریڈ لائنز کیا ہیں، ان کی منطق کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے۔ یہ بھی اہم ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کو لے لیں، یہ جو امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور نوجوان یہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مرد آباد امریکہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہم صہیونی حکومت مرد آباد کیوں کہتے ہیں۔ یہ بات نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو اس بات کا، اس موقف کا، اس اسٹریٹجی کا منطقی استدلال معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم فلاں حکومت یا اس ملک کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان مصلحتوں کی عقلی وجہ نوجوان کو معلوم ہونی چاہیے۔ لہذا تربیتی شعبے سے متعلق ایک باب یہ بھی ہے۔ ایک اور باب تعلیم و تربیت کی مینجمنٹ کا ثبات ہے اور استحکام ہے۔ جیسا کہ مجھے رپورٹ دی گئی ہے کہ برسوں تک صورتحال یہ رہی ہے کہ ہر 2 سال میں ایک وزیر آیا، ہر 2 سال میں ایک وزیر، تو پھر ظاہر ہے کہ اس ادارے کا حال کیا ہوگا۔ جب تک آ کے کوئی بنیادی کام شروع کیا، وزیر کو جانا پڑ گیا، اور جب وزیر صاحب چلے گئے تو وہ مینجمنٹ بھی تبدیل ہو گئی جو اس کی نگرانی میں چل رہی تھی، بنیادی کام ہو ہی نہیں پایا۔ میری تاکید یہ ہے کہ مینجمنٹ میں ثبات ہونا چاہیے، اعلیٰ ترین سطح پر بھی اور متوسط سطح پر بھی مینجمنٹ میں استحکام ہونا ضروری ہے تاکہ منصوبوں پر، بنیادی منصوبوں پر عمل ہو سکے۔ ایک باب یہ بھی ہے۔ البتہ تعلیم و تربیت کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں سے اس کا تعلق ہے۔ ایک اور باب جو میری نظر میں اہمیت رکھتا ہے، ملک کے معلمین کے مجموعے میں نمونہ عمل اور مثالی ہستی کا باب ہے، یعنی آئیڈیل معلم۔ ملک کے معلمین کی برادری میں آپ کے معلمین کا نمونہ عمل اور مثالی ہستی کون ہے؟ آئیڈیل معلم کون ہے؟ دوسرے شعبوں میں نمونہ عمل اور مثالی ہستیاں موجود ہیں، مثلا کھیل کود کے میدان میں لیجنڈز کھلاڑی موجود ہیں جو نمونہ عمل کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، فن و آرٹ میں ممتاز فنکار نمونہ عمل ہیں، دینی تعلیم اور بزرگ علماء کرام میں کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ طلبہ کی نگاہیں، دینی طلبہ کی نگاہیں مرجع تقلید پر ہوتی ہیں، بڑے مدرسین پر ہوتی ہیں۔ معلمین کی برادری میں نمونہ عمل اور مثالی ہستیاں کون ہیں؟ وہ کسے آئیڈیل اپنا مانتے ہیں؟ ان کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم و تربیت کے محکمے کو ایسے معلم کو دیکھنا چاہیے جو اپنے پیشے میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ پورے ملک میں ایسے معلمین کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے۔ فرض کریں کہ ایک معلم ہے جو بہت اچھا پڑھاتا ہے، اس کا پڑھانے کا طریقہ اور انداز ممتاز ہے۔ کوئی معلم ایسا ہے کہ اس نے اپنی طولانی عمر تعلیم و تربیت میں صرف کر دی۔ ہمارے پاس ایسے معلمین تھے، کم تعداد میں تھے، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، کہ جنہوں نے تقریباً 50 برس تدریس کی تھی، 60 سال معلمی کی تھی۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ معلم نمونہ عمل اور مثالی ہیں۔ وہ معلم جو سخت اور دشوار گزار علاقوں میں پڑھاتا ہے، سائیکل سے کسی علاقے میں جاتا ہے، 5 یا 10 شاگردوں کو پڑھاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، وہ معلم جو انواع و اقسام کے اندرونی مسائل، جسمانی اور ذہنی پریشانیوں کے باوجود تعلیم و تربیت کا کام ترک نہیں کرتا اور اس کام کو اہمیت دیتا ہے، دراصل یہ آئیڈیل اور ہیرو ہیں۔ پورے ملک میں ایسے معلمین کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا پتہ لگائیں اور متعارف کرائیں، ان کو پہچانوائیں۔ ہر صوبے سے بالترتیب 3, 5, 10 افراد کا انتخاب کریں اور انہیں مثالی ہستی کے عنوان سے متعارف کرائیں، اور ہیرو و آئیڈیل کی حیثیت سے ان کے لیے امتیازات مد نظر رکھیں۔ یہ بھی ضروری کاموں میں سے ایک ہے۔ یہ کام جو میں نے کہا مولمین کے اندر شوق و اشتیاق پیدا کرے گا۔ ہمیں اس اشتیاق کی، اس شوق کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں مولمین سے بھی کچھ توقعات ہیں۔ ان کے سلسلے میں میں عرض کروں گا کہ آپ مولمین سے بھی ہمیں توقعات ہیں۔ ایک توقع جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے وہ توقع ہے کہ، جس کی طرح پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، معلم صرف سکھانے والا نہیں ہے بلکہ طالب علم اسٹوڈنٹس کا تشخص بھی پروان چڑھاتا ہے، ان کی شناخت بھی بناتا ہے۔ اس پر توجہ رکھیں، اس بات پر توجہ رکھیں کہ آپ اس بچے اور اس نوجوان کی شخصیت بنا رہے ہیں۔ اگر گہرائی سے کام کریں تو اگر وہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے اور فرض کریں وہاں کوئی مشکل ہے، تو یہ مشکل اس کو دامنگیر نہیں ہوگی، اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ آپ در حقیقت اس بچے اور اس نوجوان کو جو آپ کی کلاس میں بیٹھتا ہے، اندرونی اور باطنی استعداد اور توانائیوں کو اجاگر کرتے ہیں، اس کے اندر کی توانائیوں کو نکھارتے ہیں۔ اس کے اندر لکھنے کی امکانی صلاحیت پائی جاتی ہے لیکن لکھ نہیں سکتا، آپ اس کی امکانی صلاحیت کو عملی شکل عطا کرتے ہیں۔ اس کے اندر مسئلہ حل کرنے کی امکانی استعداد پائی جاتی ہے لیکن وہ مسئلہ حل نہیں کر پاتا۔ اس کے اندر پروڈکشن کی امکانی صلاحیت ہے لیکن یہ کام وہ نہیں کر پاتا۔ آپ اس کو یہ باتیں سکھاتے ہیں، اس کا طریقہ بتاتے ہیں، یعنی اس کی یہ استعداد آپ اس کے اندر سے باہر لاتے ہیں۔ جس طرح کانوں کے اندر سونا اور چاندی ہوتی ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، اسی طرح آپ اس کی استعداد کو باہر نکالتے ہیں۔ بنابراین آپ شخصیت ساز ہیں، آپ معلم شخصیت ساز ہیں۔ اس کو علم سکھائیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا کریں، اس کے اندر ہمت اور جذبہ بھی پیدا کریں، اس کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا کریں تاکہ اس کے اندر جو صلاحیتیں اور امکانات ہیں وہ انہیں باہر لا سکے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات بھی اسی سے مرتبط ہے، طلبہ و طالبات کی استعداد کا پتہ لگانا۔ آپ ان بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ دوسروں سے زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، ماں باپ کا رابطہ اتنا نہیں ہوتا، خصوصاً اس دور کے مسائل کی وجہ سے، یہ مشینی دور ہے۔ اس وجہ سے آپ اس کی استعدادوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ معلم اگر طلبہ و طالبات کے سلسلے میں توجہ کرے تو ان کی استعدادوں کا پتہ لگا سکتا ہے، آپ ان کی استعدادوں کو، ان کی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں، یا والدین کو بتا سکتے ہیں، یا متعلقہ اداروں کو ریفر کر سکتے ہیں تاکہ یہ استعدادیں، یہ صلاحیتیں نکھر سکیں، یہ دوسری بات۔ تیسرا مسئلہ، یہ بھی میری نظر میں بہت اہم ہے، یہ ہے کہ آپ ان طلبہ و طالبات کو ملی نظریہ دیں، قومی نظریہ دیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ملک کو چلانے کے لیے اور ملک کی پیش رفت ترقی کے لیے ہمارے پاس ایک وسیع منصوبہ اور چارٹ موجود ہے۔ اگر اس چارٹ کے سبھی خانے صحیح طور پر پر کر دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں ملک ترقی کرے گا۔ آپ کی کلاس بھی اس چارٹ کا ایک خانہ ہے، یہ طالب علم خود کو اس پورے مجموعے اور اس کل کا جز محسوس کرے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پڑھائی کر رہا ہے تو یہ بھی ایک سماجی اور عمومی تحریک کا حصہ ہے، ملک کی ترقی کا حصہ ہے۔ یہ بات طلبہ و طالبات کے ذہن میں ڈالنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے۔ البتہ متعلم کے ذہن میں ڈالنے سے پہلے خود معلم کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ معلمین سے ہماری سفارشات ہیں، جان لیں کہ آپ کی یہ کلاس اس مجموعے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس مجموعے کا ایک حصہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور اس طرح اس مشین کو، جس کا نام ملک ہے، جس کا نام معاشرہ ہے، جس کا نام نظام ہے، چلا رہا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے۔ اپنے کام کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھیے اور اس نقطہ نگاہ کو طلبہ و طالبات میں منتقل کیجیے، اور یہ امر وہی امر ہے، یعنی طلبہ و طالبات کو تشخص دینا، ان کو شناخت دینا، یعنی وہ احساس کرے کہ اس مجموعے میں شامل ہے جو ملک کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کا کام کوئی ذاتی کام نہیں ہے بلکہ اس وقت وہ پڑھائی کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو یہ پڑھائی اور سیکھنا ملک کی سطح پر انجام پانے والے ایک بڑے کام کا حصہ ہے۔ یہ احساس طالب علم میں منتقل ہونا چاہیے۔ طالب علم کو ملی افتخارات سے، ملک کے اندر جو ہے اس سے اور ان کامیابیوں سے جو صحیح راستے پر چلنے اور صحیح سلوگن، صحیح شعار سے حاصل ہوئی ہیں، واقف کرائیں، خطرات سے بھی آگاہ کریں، اس کے اندر خطرات، دشمنوں اور دشمنیوں کی شناخت پیدا کریں۔ ہماری یہ توقعات ہیں آپ سے. ایک اور توقع امید پیدا کرنے کی ہے. میں نوجوانوں میں امید پیدا کرنے کی تواتر کے ساتھ تاکید کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امید ملک کے مستقبل کی ضامن ہے. اگر کوئی آج اور ان نوجوانوں میں امید پیدا کرے, وجود میں لا سکے امید کو, اس کے ذہن میں امید وجود میں لائے, تو ملک کے مستقبل میں مدد کرے گا. جو لوگ نظام کی ضد میں یا کسی فرد کی ضد میں یا حکومت کی ضد میں نوجوانوں کو نا امید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ملک کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. امید پیدا کرنا یہ ہے کہ ان کے لیے ترقیات بیان کریں, مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں, اشتیاق پیدا کرنے والے افق دکھائیں. ممکن ہے کہ خود آپ بھی ملک میں, نظام میں اور حکومت کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو منتقل کریں اور اس طرح نا امیدی پیدا کریں, نوجوانوں کو مایوس کریں. آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر ملک کے مستقبل کی امید پیدا ہو. یہ امید ہے جو اس کو آگے بڑھائے گی اور صحیح راستے پر چلائے گی. امید پیدا کرنا ملک کے مستقبل کی خدمت کرنا ہے. لہذا یہ بھی ایک نقطہ. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کیں. ان کے ساتھ ہی طالب علم میں سماجی سرگرمیوں, معاشرتی سرگرمیوں کا شوق بھی پیدا کریں, اجتماعی کاموں کا شوق پیدا کریں. ہمارے سامنے معاشرتی سماجی کام بہت ہیں. یہ فعالیتیں جو مساجد میں انجام پائی جاتی ہیں, یہ مومنانہ امداد, یہی سڑکوں پر نیمہ شعبان اور عید غدیر وغیرہ کے جشن اور اسی طرح کی دوسری سرگرمیاں ملک کی تعمیر سے متعلق سرگرمیاں ہیں. راہیان نور, راہیان پیش رفت, ان ناموں سے جو سرگرمیاں انجام پاتی ہیں, یا یہ نوجوان جو دور افتادہ یہی بستیوں میں جا کر, گاؤں دیہات میں جا کر کام کرتے ہیں, نوجوانوں کے اندر اس کی سرگرمیوں کا شوق پیدا کریں. یہ سرگرمیاں اس کام کو کرنا سکھاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ملک کی بہت سی مشکلات دور کرتی ہیں. اس وقت تقریباً 1,70,00,000 اسکولی طلباء و طالبات ہیں. 1,70,00,000 میں سے کم 70,00,000 بچے اور نوجوان ہیں جو مختلف میدانوں میں کام کر سکتے ہیں. اس وقت اس قوت اور طاقت سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کو آگے لے جائیں اور کام کو آگے بڑھائیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور آخری مسئلہ مہارت پیدا کرنے کا ہے. وزیر محترم کے خطاب میں بھی اس کا ذکر تھا. چند دنوں قبل اسی امام بارگاہ میں عزیز محنت کشوں سے, مزدوروں سے ملاقات میں میں نے کہا کہ محنت کش کے اندر مہارت کی بنیاد اسکولوں اور کالجوں میں پڑتی ہے. یعنی اگر اسکول و کالج میں مہارت سکھائی جائے, ٹیکنیکل تعلیم کے انسٹیٹیوٹ وغیرہ کے علاوہ عام اسکولوں اور کالجوں میں بھی اگر یہ کام کیا جائے, تو میری نظر میں اس سے بڑی ترقی ہوگی. یہ ہماری توقعات ہیں. البتہ ہمارے عزیز معلمین بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں. بہت سے معلمین ہیں جو کہنے سے پہلے ہی یہ توقعات پوری کر رہے ہیں, لیکن معلمین کی برادری میں یہ روش عام ہونی چاہیے. آج غزہ کا مسئلہ دنیا کا اولین مسئلہ ہے. یعنی بین الاقوامی سطح پر صہیونی اور ان کے امریکی و یورپی پشت پناہ غزہ کے مسئلے کو عالمی رائے عامہ کے ایجنڈے سے باہر کرنے کے لیے جو چاہیں کر لیں, نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کی ان یونیورسٹیوں کو, آج بھی میں خبروں میں پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا اور مختلف یورپی ملکوں میں چند یونیورسٹیوں کا اضافہ ہو گیا ہے. یعنی اقوام غزہ کے مسئلے میں حساس ہو گئی ہیں. یہ مسئلہ دنیا کا اولین مسئلہ ہے. ہمیں دنیا کے عوام, بین الاقوامی رائے عامہ کی نگاہ میں اس مسئلے کو اولین مسئلے کی حیثیت سے ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. صہیونی حکومت پر دباؤ میں روز بروز اضافہ ہوتا رہنا چاہیے. ایک اور نقطہ ہے اور بہتر ہے کہ اس پر توجہ دی جائے. آج پوری دنیا صہیونی حکومت کی روش کو دیکھ رہی ہے. 6 مہینے کے اندر 34,000-35,000 لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں, جن میں کم سے کم نصف عورتیں اور بچے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنی زیادہ بے رحمی, اتنی زیادہ حیوانیت معمولی چیز نہیں ہے کہ یہ پاگل کتے فلسطینی بچوں، بیماروں، بوڑھوں اور عورتوں کی جان کو آ گئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے دنیا کی عوام کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل موقف کو ثابت کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی حقانیت ثابت کر دی ہے۔ دسیوں سال سے اسلامی جمہوریہ ایران میں صہیونی حکومت مردہ باد کہتے ہیں۔ یہ موقف صحیح ثابت ہو گیا اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران حق پر ہے، ایرانی عوام حق بجانب ہیں، اس لیے کہ اس حکومت نے، اس شیطانی حکومت نے اپنی شیطانی اور خبیث طینت دکھا دی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ ایک اور نقطہ، امریکہ کا طرز عمل ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ امریکی اور ان کے متعلقہ ادارے اسرائیل کی صرف زبانی مخالفت پر کیا کاروائی کر رہے ہیں۔ امریکی یونیورسٹیوں کے طلبہ نے نہ تخریب کاری کی، نہ جلاؤ گھیراؤ کیا، نہ تخریب کے نعرے لگائے، نہ کسی کو مارا، نہ کہیں آگ لگائی، نہ کوئی شیشہ توڑا، لیکن اس طرح ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ امریکیوں کا یہ طرز عمل بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے اس موقف کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے کہ امریکی قابل اعتماد نہیں ہے۔ یعنی یہ سب پر ثابت ہو گیا کہ آپ یہ جو امریکہ مردہ باد کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں۔ امریکہ صہیونیوں کے ساتھ برابر کا شریک جرم ہے۔ ممکن ہے کبھی کوئی بات عارضی طور پر کہتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ ہے، حقیقت کے برعکس ہے۔ جو انسان دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے، امریکہ عمل میں اس بڑے جرم میں صہیونیوں کے ساتھ ہے اور صہیونی حکومت کے اس ناقابل معافی جرم میں برابر کی شریک ہے۔ یہ امریکی حکام شریک جرم ہے۔ انسان ایسے نظام اور ایسی حکومت سے اچھی توقع کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کی باتوں پر کیسے اعتماد کر سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک اور بات فلسطین کے موجودہ مسئلے سے متعلق ہے۔ میری نظر میں جب تک فلسطین اپنے اصلی مالکین کو واپس نہیں مل جاتا، مغربی ایشیا کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اگر 20 سال 30 سال بھی وہ اس حکومت کو باقی رکھنے کی کوشش کر لیں، ویسے انشاءاللہ یہ نہیں کر پائیں گے، تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ مشکل اس وقت حل ہوگی جب فلسطین اس کے اصلی مالکوں یعنی فلسطینیوں کو، فلسطینی عوام کو واپس مل جائے۔ فلسطین فلسطینی عوام کا ہے، ان کے درمیان مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ فلسطین ان کا ہے، فلسطین انہیں واپس کر دیں، وہ اپنی حکومت، اپنا نظام تشکیل دیں، اس کے بعد یہ نظام فیصلہ کرے کہ صہیونیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، انہیں باہر نکالا جائے یا رہنے دیا جائے۔ یہ وہ راہ حل ہے جس کا اعلان ہم نے چند برس قبل کیا تھا اور بظاہر اقوام متحدہ میں بھی یہ تجویز درج ہو چکی ہے۔ ہم اب بھی اسی پر زور دیتے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا مغربی ایشیا کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اطراف کے ملکوں کو مجبور کر دیں کہ صہیونی حکومت کے ساتھ روابط بحال کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، وہ غلطی پر ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں۔ فرض کریں کہ ان کے اطراف کے کچھ ممالک، عرب ممالک، صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے روابط معمول پر لائیں، تب بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ خود یہ حکومتیں مشکل میں پڑ جائیں گی۔ یعنی وہ حکومتیں جو ان جرائم پر آنکھ بند کر کے، ان تمام جرائم کے باوجود اس حکومت سے دوستی کریں گی، تو قومیں ان کی جان کو آ جائیں گی۔ آج اگر علاقے کی اقوام صہیونی حکومت کے خلاف ہیں تو اس وقت خود اپنی حکومتوں کے خلاف ہو جائیں گی۔ اس طرح یہ مشکل حل نہیں ہوگی۔ فلسطین فلسطینیوں کو واپس دیا جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ دن جلد سے جلد آئے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.